آنکھوں سے اپنا بہا کے لہو اللہ 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 تیرا خادم ہوں لیکن گنہگار ہوں, تو ہے بحر کرم میں شرم سار ہوں. تیرا خادم ہوں لیکن گنہگار ہوں, تو ہے بحر کرم میں شرم سار ہوں. میں شفاعت نبی کا طلبگار ہوں, تو نے فرما دیا ہے کہ لا تقنطوا. اللہ 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 میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا, ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا. گل کے پتوں سے میں نے سنی یہ صدا, پڑھ رہے تھے وہ شبنم سے کر کے وضو. اللہ 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 اللہ
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد, قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى في موضع آخر, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نیکیوں کے بعد ہر نیکی پر انسان کو اللہ کی طرف سے ایک رحمت اور ایک نور ملتا ہے. اس نور کا محل, رحمت کی جگہ, تجلی کے اترنے کا محل اللہ نے دل کو بنایا. چاہے نور ایمان ہو, نور عمل ہو, نور تقویٰ ہو, نور قرآن ہو, نور نسبت ہو, یا اللہ کی کوئی بھی رحمت اور تجلی ہو, اس کا محل, اس کے اترنے کی جگہ اللہ نے انسان کے دل کو بنایا. اسی بنا پر مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زبان حال سے پوچھا کہ اے تجلی, اے نور, تو آسمان اور عرش سے نیچے اترتا ہے تو تیرا مستقر, تیرا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو اس نور اور تجلی اور فیض نے مجھے بتایا کہ من نگنجم در زمین و آسمان, من نگنجم در زمین و آسمان, لیک گنجم در قلوب مومنا، عرش سے جو تجلی اور نور اور فیض نیچے اترتا ہے، اس نے مجھے کہا کہ زمین و آسمان میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ ہمیں سما سکے، یہ تو ایمان والے کا دل ہے جس دل میں اللہ کا نور اترتا ہے، اور یہی ایمان والے کا دل اس فیض کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن کس دل میں اللہ کی طرف سے یہ نعمت اترتی ہے، کس دل کو اللہ کی طرف سے یہ تجلی اور فیض اور نور ملتا ہے، اسے سمجھنا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اس آیت کا ایک عام مفہوم ہے کہ تم بھلائی اور کامل نیکی اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے، کامل نیکی اور بھلائی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو ان تمام چیزوں کو جس سے تجھے محبت ہے۔ اپنی پسند، محبوب چیز، پسندیدہ چیز کو اللہ کے راہ میں قربان کرو تو بڑی نیکی تم پالو گے، یہ عام تفسیر ہے۔ مگر عارفین نے کہا کہ یہاں ایک حکمت بھری تفسیر دوسری بھی ہے، لن تنالوا البر، تم اللہ کے پورے فیض کو، اللہ کے پورے نور کو، اللہ کی پوری محبت کو حاصل نہیں کر سکتے، حتیٰ تنفقو، یہاں تک کہ نکال دو اپنے دل سے ان خواہشات کو جن خواہشات کو تم محبوب سمجھتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ دل کے اس سرمایے کو حاصل کرنے کے لیے اور دل کی اس بڑی نعمت کو پانے کے لیے سب سے پہلے دل کو ان خواہشات سے خالی کرنا پڑے گا، دل کو ان چیزوں سے خالی کرنا پڑے گا جن چیزوں کو انسان کا نفس پسند کرتا ہے، جس کی طرف انسان کی رغبت ہوتی ہے۔ تو اسی کو کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جب انسان کوشش کر کے، مجاہدہ کر کے، محنت کر کے، ذکر کا بار بار پانی ڈال کر اپنے دل کی زمین کو ایسے خواہشات سے، ایسے خواہشات سے، گناہوں کے جذبات سے خالی کر دیتا ہے، تو اب اس کے بعد اس میں اللہ کی تجلی اور اللہ کا کی محبت اس میں اترتی ہے، اور جب اس میں اللہ کی محبت اترتی ہے تو اب دل کے سارے کیڑے مکوڑے انسان کے دل سے نکل جاتے ہیں۔ قرآن سے دلیل اس کی ہے، بلقیس کا واقعہ قرآن کریم میں ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے پاس خط لکھا تھا تو بلقیس نے اپنے سارے وزیروں کو اور مشیروں کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کا خط آیا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ بادشاہ ہیں اور میں بھی اپنی جگہ پہ ملکہ ہوں، لیکن انہوں نے حاکمانہ انداز میں مجھے کہا ہے کہ تم آ کے میرے سامنے سلنڈر ہو جاؤ اور مجھے بادشاہ مان لو اور وہ حکومت بھی میرے حوالے کر دو۔ تو وزیروں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ بادشاہ ہیں اور آپ اپنی جگہ پہ ملکہ ہیں۔ مگر بلقیس نے وہاں بڑی حکمت بھری ایک بات کہی تھی، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، بادشاہوں کا مزاج یہ ہے کہ بادشاہ اگر اپنے ملک سے کسی اور ملک میں چڑھائی کرتے ہیں، کسی اور ملک میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، اسے خراب کر دیتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، تباہی مچا دیتے ہیں۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ مگر عارفین فرماتے ہیں کہ یہاں ایک حکمت بھری تفسیر بھی ہے، ان الملوک اذا دخلوا، جب اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی تجلی اور اللہ کا نور اور اللہ کی محبت، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، قریۃ سے مراد انسان کا دل ہے، کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی تجلی جب داخل ہوتی ہیں قریۃ یعنی انسان کے دل میں، افسدوها، تو دل کے تمام کیڑے مکوڑوں کو خراب کر کے نکال دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نور اور فیض کو پانے کے لیے سب سے پہلے انسان کے دل کو خالی کرنا پڑے گا گناہوں کے جذبات سے، خواہشات سے خالی کرنا پڑے گا، تب جا کر انسان کو یہ حاصل ہوگا، ورنہ انسان عبادت پہ عبادت کرتا رہے اور دلوں میں گناہ کے چسکے لگے ہوئے ہوں، گناہوں کے جذبات دل میں بیٹھے ہوئے ہوں، اخلاق رذیلہ انسان کے دل میں پورے طور پہ موجود ہوں، تو اوپر سے وہ آئے گا اور اس کی مثال ایسی بنے گی جیسے پیالہ اوندھا پڑا ہوا ہو، تو اوندھے پڑے ہوئے پیالے پر بارش کا کوئی قطرہ نہیں رکتا، چھٹک کے چلا جاتا ہے، اللہ کی تجلی اور نور، اللہ کا فیض اوپر سے آتا ہے، دیکھتا ہے وہ دل جو خواہشات سے گناہوں سے بھرا ہوا ہے وہ گویا اوندھے الٹے پیالے کی طرح ہے، تو اللہ کا وہ نور واپس چلا جاتا ہے۔ ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ طے کیا کہ مجھے بیت المقدس میں 40 دنوں تک چلہ کرنا ہے، چلہ کشی جس کو کہتے ہیں، 40 دنوں تک اللہ کی عبادت کرنی ہے بیت المقدس میں۔ مہینے کے قریب ہو گیا، تنے تنہا بیت المقدس میں اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر میں بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دفعہ اندھیری رات میں ابدال کی جماعت مسجد میں داخل ہوئی، اس میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہمارے علاوہ بھی اس میں کوئی ہے، ہماری جو ابدال کی جماعت آئی، کیا ہمارے علاوہ بھی اس میں کوئی ہے؟ تو جو سب سے بڑے بوڑھے تھے انہوں نے کہا، عام بات کہی، ارے اس شخص کو اللہ کا نور کیسے ملے گا، اس شخص کو اللہ کا نور کیسے ملے گا جس نے بلا اجازت کسی کی ایک کھجور کھا لی ہے، جس نے بلا اجازت کسی کی کھجور کھا لی ہے۔ ابراہیم ادھم فرماتے ہیں، رات کا اندھیرا تھا، ٹھنڈی رات تھی، میرے پاس کوئی گرم کپڑا نہیں تھا، میں بیت المقدس کی چٹائی کو لپیٹ کر اوڑھ کر پڑا ہوا تھا، میری آنکھ کھلی کہ کچھ لوگ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ سوال جواب ہو رہا ہے، اور اس میں سے کوئی بڑے میاں کہتے ہیں، ارے ایک شخص اس میں ایسا بھی ہے جو کتنے دنوں سے مسجد میں پڑا ہوا ہے، مگر اللہ کا نور اسے کیسے ملے گا جس نے بلا اجازت کسی کے ایک کھجور کو کھایا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں، میں سمجھ گیا کہ اس کا مطلب تو میں ہی ہوں، میرے ہی بارے میں کہا جا رہا ہے، اس کے میرے علاوہ تو کوئی یہاں نہیں ہے۔ فوراً میں نے اپنی زندگی پہ نگاہ ڈالی تو اندازہ ہوا کہ جب سے میں نے یہاں رہنا شروع کیا، اس سے پہلے پہلے میں ایک دفعہ بازار کھجور خریدنے کے لیے گیا تھا، کھجور بیچنے والا اپنے ترازو سے میرے تھیلے میں کھجور کو رکھ رہا تھا، تو اس کے ٹوکرے سے کھجور نیچے گر گیا تھا، اس نیچے گرے ہوئے کھجور جو میرے وزن کا نہیں تھا اس کو اپنا سمجھ کے میں نے تھیلے میں رکھا اور آگے بڑھ کے میں نے اس کو کھا لیا تھا۔ سمجھ گئے کہ اسی ایک کھجور کے بارے میں یہ اللہ کا ابدال کہتا ہے کہ اللہ کا نور کیسے ملے گا۔ میں سنتا رہا، صبح اٹھا اور خاموشی سے میں بازار گیا، دکان کھلی، میں اس دکان والے کے پاس پہنچا، رو رو کے میں نے اس سے معافی چاہی کہ بلا اجازت میں نے آپ کے کھجور کے دانے کو میں نے کھا لیا ہے، اللہ کے واسطے آپ مجھے معاف کر دو۔ اس نے خوشیوں کے ساتھ معاف کیا۔ اب اس کے بعد جب میں بیت المقدس میں آیا، اب جب عبادتوں میں، تلاوت میں، ذکر میں، نوافل میں لگا، اب میری نوافل عبادت کا رنگ کچھ اور ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے ہمیں نور مانگنا بھی ہے، رحمت مانگنی بھی ہے، فیض کو پانا بھی ہے، دل کو منور اور روشن کرنا بھی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دلوں کو گناہوں کے جذبات سے خالی کرنا پڑے گا، مشتبہ اور حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ میرے دوستو، یہی دل جو اللہ کی محبتوں کا، رحمتوں کا گہوارہ بنتا ہے، یہی دل اللہ کی نگاہ میں محبوب بنتا ہے۔ آخری بات سن لیجیے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بچپن کا ایک ساتھی یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، جبکہ یوسف علیہ السلام بڑے حالات سے گزرتے ہوئے تخت شاہی پر آ گئے تھے، مصر کی حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ تو بچپن کا ساتھی جب انسان سے ملتا ہے تو انسان چاہے کتنا بڑا ہو جائے مگر وہ بچپنے کے انداز میں ہی بات کرتا ہے، لڑکپن اور ہنسی مذاق کے انداز میں بات کرتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ساتھی اپنے ملک سے یہاں آیا، دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ مصر میں آ گئے اور مصر میں آ کر بادشاہ بنے ہوئے ہیں، چلو ذرا اپنے بچپن کے ساتھی سے ملاقات کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اپنے تخت شاہی پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں یوسف علیہ السلام سے کہنے کا، اچھا او یوسف تم تو وہی ہونا، اے یوسف تم تو وہی ہونا جس کے پاؤں میں بیڑی لگی تھی، بھائیوں نے بیڑی پہنایا تھا، تم تو وہی ہونا جس کے پاؤں میں بیڑی لگی تھی، آج بادشاہ بنے ہو. تو یوسف علیہ السلام نے جواب کیا دیا، اچھا یہ بتاؤ، کیا بہتر جواب دیا، مثبت جواب دیا، یہ بتاؤ شیر کے گردن میں اگر کوئی زنجیر باندھ دے تو کیا شیر کی بہادری اور طاقت ختم ہو جاتی ہے؟ شیر کے گردن میں کوئی زنجیر باندھ دے تو کیا شیر کی شجاعت، بہادری اور طاقت ختم ہو جاتی ہے؟ تو کہا نہیں، بس اسی طرح اگرچہ ہمارے بھائیوں نے ہمارے پاؤں میں بیڑی لگا دیا تھا مگر اللہ نے میرے اندر جو خوبی رکھی تھی وہ باقی ہے. کیا بہترین جواب دیا اپنے ساتھی کا. پھر اس نے کہا، اے یوسف تم تو وہی ہونا، تم تو وہی ہو جسے کنویں میں گرا دیا گیا، جسے کنویں میں بے سہارا رہنا پڑا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اچھا بھائی اگر مجھے میرے بھائیوں نے کنویں میں چھپا دیا تو یہ بتاؤ کہ کالے کلوٹے بادل میں اگر چاند چھپ جائے تو کیا چاند کا حسن ختم ہو جاتا ہے؟ ساتھی ہے نا، تو ساتھی اعتراض کر رہا ہے، ٹونٹ کر رہا ہے کہ آپ پہلے کیا تھے، اب تو بادشاہ بن گئے. مگر یوسف علیہ السلام کا جواب کتنا پیارا کہ بتاؤ میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں چھپا دیا تو اگر یہ چمکتا ہوا چاند اگر اسے بادل چھپا دے تو کیا چاند کے حسن میں کمی آتی ہے؟ کہا نہیں. پھر اس کے بعد اس نے تیسری بات کہی اور یہ کہا کہ آپ وہی ہیں جن کو جیل تک جانا پڑا. یہ بڑا زبردست اعتراض تھا، آپ وہ ہیں جن کو جیل تک جانا پڑا اور جیل کے دیوار کے اندر رہنا پڑا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بھائی بتاؤ بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بنتا ہے کہ بگڑتا ہے؟ بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بنتا ہے یا بگڑتا ہے؟ تو ساتھی نے کہا، بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے. حضرت یوسف نے کہا، مجھے میرے اللہ نے جیل میں پہنچایا، اللہ نے بگاڑا نہیں ہے، مجھے وہاں اور بنایا ہے. اللہ نے مجھے وہاں بگاڑا نہیں، خود خدا نے میرے دل کو وہاں بنایا ہے. جب یہ تین اشکال کر لیا اس نے تو یوسف علیہ السلام نے کہا، رے بھائی تو تو بچپن کا ساتھی ہے، کیسی کیسی بات کرتا ہے. اب انہوں نے بھی ذرا بچپنے کی بات کی، کہ اچھا میرے واسطے لایا ہے کیا، میرے واسطے تو کچھ لے کر آیا ہے کیا، جب بچپن کا ساتھی ہے تو میرے واسطے کچھ گفٹ لایا ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں میں لایا ہوں، جو سنانا ہے میرے دوست اب سنانا ہے. اس نے کہا کہ اس نے اپنے بڑے تھیلے سے ایک خوبصورت چمکتا ہوا، خوبصورت چمکتا ہوا آئینہ، کانچ، میرر، ایک بڑا سا کانچ، ایک بڑا سا آئینہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گفٹ میں اس نے پیش کیا. اس دن حضرت یوسف علیہ السلام شاہی لباس، شاہی تاج، شاہی تخت پر بڑے آن بان شان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھی کی گفتگو سے چہرہ بھی ذرا چہک رہا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب بڑا سا آئینہ اور بڑا سا کانچ آیا تو یوسف علیہ السلام نے پہلی دفعہ اس حالت میں کہ تاج بھی ہے، شاہی لباس بھی ہے، چہرہ کھلا بھی ہے اور تخت شاہی بھی ہے، اس حال میں پورے کے پورے کو انہوں نے کانچ میں دیکھا تو کہا، بھائی تم بہت قیمتی اور بہتر تحفہ لے کر آئے ہو، ایسا تحفہ لے کر آئے ہو کہ میرے تخت سے لے کر پورا جسم اور میرا تاج بھی نظر آ گیا، تم بہت عمدہ چیز لے کر آئے ہو، سب کچھ میرا اس میں نظر آ گیا ہے، آؤ ہم تجھے سینے سے چمٹاتے ہیں. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سینے سے اسے چمٹایا، اپنی جگہ بیٹھایا. یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے. یہاں پہ عارفین نے اسے ایک نقطہ نکالا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے ساتھی اور دوست نے ایک ایسا شیشہ، ایک ایسا آئینہ پیش کیا جس میں یوسف علیہ السلام کے تاج سے لے کر تخت تک اس میں نظر آ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا لیا. ایمان والا اپنے دل کو روشن کر کے اللہ کی بارگاہ میں محشر کے میدان میں جب پہنچے گا اور پروردگار کو محشر کے میدان میں ایمان والے کے دل میں اپنا عرش نظر آئے گا اور اپنا حسن نظر آئے گا تو اللہ بھی ایسے ایمان والے کو اپنی رحمتوں سے چمٹا لیں گے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ پروردگار کا قرب ملے تو اپنے دلوں کو روشن کرنا پڑے گا۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ اسی لیے آیا ہے کہ ہم اپنے اس دل پر محنت کریں، ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، تراوی کے ذریعے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اپنے دلوں کو ماجنے اور روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم نے تو سنا کہ جو دل روشن ہوتا ہے اس میں آپ کا نور آتا ہے، اے اللہ ہم نے تو دلوں کو گندا کر دیا، پراگندا کر دیا، پتھر سے زیادہ سخت بنا دیا۔ اے رب کریم، رمضان کی برکت سے، تلاوت و تراویح کی برکت سے، ذکر و مراقبے کی برکت سے، اے اللہ ہمارے دل کو روشن فرما، ہمارے دل کو مجلہ مصفح فرما، اے اللہ اپنے نور و فیض کا محل بنا۔ اے پاک پروردگار، اے پاک پروردگار، رمضان کا ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے، مولا ہم خالی ہاتھ ہیں، خالی دل ہیں، خالی دامن ہیں، اے اللہ خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما کر ہمیں اپنی محبت عطا فرما، معرفت عطا فرما، اے اللہ غفلت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، بہت دور دور سے آپ کے بندے یہاں چل چل کر آئے ہوئے ہیں، تھک تھک کر آئے ہوئے ہیں، آپ کے در کو تھامے ہوئے ہیں، پروردگار ان اپنی شایان شان انہیں اپنی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ غفلت کے لمحے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آپ کے گھر میں رہ کر آپ ہی سے غافل رہیں۔ مولا اگر کوئی مہمان آتا ہے کسی کے گھر اور گھر میں رہتے ہوئے دوسروں سے ہی بات کرتا رہتا ہے، دوسروں سے ہی لگا رہتا ہے، تو گھر والا کہتا ہے اگر دوسروں ہی سے لگنا تھا تو میرے گھر آنے کی کیا ضرورت تھی۔ پروردگار یہاں آ کر بھی ہمارا دل اگر غافل رہے، دنیا کے خیالوں میں رہے، تو آپ نہ کہیے کہ اگر یہی تھا تو میرے گھر میں کیوں آئے۔ مولا آپ تو گناہگاروں کو بلاتے ہیں، آپ تو گناہگاروں کو بلاتے ہیں، خطا کاروں کو بلاتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے کو بلاتے ہیں۔ اے اللہ ہم گناہوں کے ساتھ آ چکے ہیں، ہماری مغفرت فرما، ہمیں رحمت عطا فرما، خصوصی رحم کا معاملہ فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما۔ اے اللہ جو گھر کے اعتبار سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔